तफसीर आप तिलावत जो है वो सुने, और तिलावत सुनते हुए आप देखें कि सूरह शुरा का जो आखिरी सबक है जिसमें सूरह शुरा खत्म हो रही है, इसका पिछली आयतों से क्या ताल्लुक है, क्योंकि सूरत शुरू में मकसद बयान करती है, बीच में बहुत से वाकयात आए, और अब आखिर में जो आयतें हैं इसका फिर शुरू सूरत से ताल्लुक कायम होता है, और इसमें भी एक खास पैगाम मिलता है।
إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا انتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا
اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے. وَإِنَّهُ، اور ہو کی ضمیر کس طرف ہے؟ قرآن مجید کے لیے ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے اس کو لَتَنزِيلُ اتارا ہے، نازل کیا ہے رب العالمین نے، جو جہانوں کا رب ہے اس نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ قوموں کے واقعات کے بعد یک بارگی یہ کیسے شروع ہو گیا، قرآن مجید کا ذکر جو ہے وہ کیسے شروع ہو گیا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو سورت شعراء کے آغاز میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، کہ یہ سورت، اس سورت کی آیات یا پھر پورا قرآن جو ہے یہ مبین ہے، واضح ہے، ظاہر ہے، اس کی زبان بھی، اس کے جو ہے وہ مضامین بھی اور اس کے دلائل بھی، اور یہ کتاب مجید جو ہے وہ معجزہ ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اہل مکہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ ایمان تب لائیں گے جب آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، یعنی نشانی کا مطالبہ کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے جو ہے یہ بات بتائی کہ قرآن مجید اللہ کا معجزہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مختلف قوموں کے واقعات سنائے گئے، ہے نا. اہل قریش کو 7 قوموں کے واقعات سنائے گئے، اور ہر واقعہ سنا کر جو ہے ان کے سامنے یہ پیغام رکھا گیا، ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، کہ اگر تم نشانیاں مانگتے ہو تو پچھلی قوموں نے جب نشانیاں مانگی، مطالبات کا، معجزات کا جب مطالبہ کیا، ان کے جو اتنے مطالبات تھے اللہ تعالیٰ نے جب پورے کیے تو وہ تو ایمان نہ لائے، ہے نا. اونٹنی کو آپ دیکھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو، ید بیضہ کو دیکھ لیجئے، پھر آپ جو ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنے نبیوں کو کیسے کیسے جو ہے وہ نوازا، اور ان کی قوموں نے کیسے کیسے انکار کیا، یہاں تک کہ پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر برس کر رہا. تو اہل مکہ ہوں یا پھر آج کے دور کے لوگ ہوں، آج کی دنیا ہو، مسلمان ہوں یا غیر مسلمان، اللہ تعالی سب کے سامنے نچوڑ کے طور پر جو بات رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر لوگوں نے ان قوموں کے واقعات سے سبق نہ لیا، اگر لوگوں نے ان واقعات سے جو ہے وہ نصیحت حاصل نہ کی، تو ان کا بھی انجام وہی ہوگا جو کہ پچھلی قوموں کا ہوا. پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کیسا دور تھا، عرب تھے، فصیح و بلیغ عربی زبان وہ بولتے تھے، اور اپنی عربی پر اور اپنی زبان پر ان کو بہت ناز تھا، اور پھر وہ قرآن کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آ کر یہ قرآن سکھا جاتا ہے، یا آپ نے اس کو خود گھڑ لیا ہے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے بات کا آغاز ہی کیسے کیا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک اس کو، اس قرآن کو، لَتَنزِيلُ نازل کیا ہے، اتارا ہے. اور تنزیل کے معنی ہوتے ہیں اہتمام کے ساتھ اتارنا، ترتیب کے ساتھ اتارنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. اور اس کی نسبت جو نزلہ ہوتا ہے، انزلہ ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں یک بارگی کسی چیز کو اتار دینا. تو لیلۃ القدر میں جس رات قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا تو آسمان سے دنیا کے آسمان پر تو وہ یک بارگی آیا، اور اس کے بعد وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت، حالات، موقع کی مناسبت سے نازل کیا جاتا رہا۔ تو یہ آیت جو ہے یہاں سے دوبارہ ایک طرف قرآن کی حقانیت اور برتری ثابت کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور میں نے آپ کو آغاز میں ہی سورۃ شعراء کے آغاز میں یہ بات بتائی تھی کہ اس سورت کے اندر جو ہے وہ ایک طرف قرآن مجید جو ہے اس کی صداقت کے لیے دلائل ہیں، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اس کے لیے دلائل ہیں۔ تو وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ، اور بے شک یہ قرآن مجید نازل کردہ چیز ہے، رب العالمین، جہانوں کے رب کی، عام رب نہیں۔ جیسے رب وہ اپنے جیسے انسانوں کے لیے بھی عرب لوگ استعمال کرتے تھے جو ان کی ضرورتوں کی کفالت کرے، پورا کرے، لیکن جب فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے ان کے آپس میں جو مکالمہ ہوا، بات ہوئی، تو کیا تھا کہ رب کیا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ وہ جو آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے۔ تو رب العالمین جو ساری چیزوں کا، جو سارے عالمین کا رب ہے، یہ اس نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک معجزہ ہے، یہ خاص جو ہے وہ اللہ کا تحفہ ہے۔ اور پھر کیا اللہ نے اس کا اہتمام کیا؟ نزل بہ الروح، اترے اس کو لے کر روح۔ اور روح جو ہے یہ کس کا نام ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 97 میں کہتے ہیں قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، کہہ دیجئے کہ جو کوئی دشمن ہے جبرائیل علیہ السلام کا تو اسے معلوم ہو کہ اسی نے یہ قرآن اللہ کے حکم سے تیرے دل پر نازل کیا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جو تھے، نزلہ اترے بہی اس قرآن کو لے کر، اور روح، روح سے مراد کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اور اس کی دلیل میں آپ کو ایک اور آیت بھی یاد ہوگی، آپ کو سورۃ القدر جو ہے وہ زبانی آتی ہوگی نا، تو اس میں بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا بیان کرتے ہیں، کیا بات بتاتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر۔ تو وہاں پہ بھی روح سے مراد جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ فرشتوں کے لیے ملائکہ کا لفظ الگ آ گیا۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ لے کر آیا کرتے تھے، وہی لے کر آیا کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام۔ اور یہاں ان کا نام لینے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کا لقب استعمال کیا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت 97 میں ان کا نام ہے جبریل، یہاں ان کا لقب کیا ہے؟ الروح الامین۔ ان کا لقب یہ ہے کہ امانتدار روح۔ تو یہ جو قرآن مجید کا نزول ہے، یہ اس کی جو تنزیل ہے، اس میں کوئی عام لوگ، کوئی مادی طاقت تھی نہیں، عام انسان نہیں تھے، بلکہ جو تھی وہ خالص روح تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو اس کو لے کر آئے، اور ان کی صفت کیا تھی؟ الامین، امانتدار۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کا جو ہے وہ لقب ہے امانت، امین، یعنی آپ کے سپرد اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا، آپ کے حوالے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا، انہوں نے بغیر ادنا تغیر اور تبدل کے، ذرا سی بھی تبدیلی کے بغیر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، اور اس میں ذرا بھی خیانت نہ کی۔ اور یہ جو لوگ تھے یہ کیا کرتے تھے کہ نہ صرف رسول اللہ کا انکار کرتے تھے، بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ نعوذ باللہ دشمن کہتے تھے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ آیت 57 میں کہا کہ کہہ دے کہ جو کوئی دشمن ہے جبرائیل کا تو اسے معلوم ہو کہ اسی نے یہ قرآن اللہ کے حکم سے تیرے دل پر نازل کیا ہے۔ یعنی رسول سے دشمنی، جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی، قرآن سے دشمنی، اور حالانکہ جبرائیل علیہ السلام تو تھے روح الامین. تو اللہ نے کس کو دیا؟ جبرائیل علیہ السلام کو. جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ کسے پہنچایا؟ علی قلبی کا، تیرے دل پر، قلب پر. یہ تکون آتا کہ تو ہو جائے من المنذرین، متنبع کرنے والوں میں سے. منذر کی جمع ہے منذرین، اور نون زال را اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شفقت اور محبت سے ڈرانا. تو اب یہاں پر جو ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ قرآن مجید آپ کو کیوں دیا گیا، قرآن مجید آپ کے قلب پر کیوں نازل کیا گیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا کہ آپ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ دعویٰ کریں، آپ لوگوں کو ڈرائیں ان کے گناہوں پر، ان کی غلطیوں پر، ان کی بدعملیوں پر، ان کو بتائیں کہ اللہ ناراض ہوگا، پھر اللہ نے سزا جہنم کی شکل میں تیار کر رکھی ہے، اور اچھے کام کرو گے تو اللہ جنت دے گا، تو نذیر بن جائیں. اور یہاں پہ قلب کا ذکر خاص طور پہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ حواس باطنہ میں ہمیں قلب نظر نہیں آتا نا، باقی آپ دیکھیں آنکھیں ہیں اور سر ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، باقی جسم کا حصے جو جسم کے اعضاء، دھڑ وغیرہ، یہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو حواس باطنہ میں دل سب سے زیادہ حفظ کرنے کی اور ادراک کرنے کی قوت رکھتا ہے، لیکن دل نظر نہیں آتا، ہے نا. انسان کے وجود کا یہ سب سے اشرف اور اعلی حصہ ہے، صحیح ہے نا. کیوں؟ قلب کی دھڑکن، قلب کا دھڑکنا اور قلب جو ہے یہ سب سے پہلے کام کرنا شروع کر دیتا ہے نا. اور اے دل زندہ کہ ہی تو نہ مر جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے. اور جن کے دل جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ پھر جو ہے ان کی زندگی بھی غفلت کی شکار ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا، یہ بات بتائی کہ یہ قرآن مجید جو ہے آپ کے دل پر، آپ کے قلب پر جو ہے یہ اتارا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے، یہ جو وحی ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا. جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے یہ پاک کلام جو اللہ تعالیٰ سے لیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کو ڈالا. تو پاک ترین جو جگہ تھی نا، اس کو اس کا مستقر بنایا، اس کا ٹھکانہ بنایا، اس کی جو ہے وہ جگہ بنایا. تو براہ راست آپ کے دل پر قرآن جو تھا وہ نازل کیا جاتا تھا. اور آپ دیکھ لیجئے، جیسے وحی جب نازل ہوتی تھی تو وحی کی تین شکلیں ہیں. سب سے معروف شکل کیا ہے وحی کی؟ کہ جبرائیل علیہ السلام پیغمبر کے دل پر نازل ہو کر وحی کے الفاظ اس میں ڈال دیں. اور اس صورت میں ہوتا کیا تھا کہ پیغمبر کا تعلق دنیا سے کٹ کر عالم بالا سے جڑ جاتا تھا. وحی کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ظاہری حواس ہیں نا، وہ کام کرنا چھوڑ دیتے تھے، اور قلبی حواس جو تھے وہ کام کرنے لگ جاتے. پیغمبر دل کی آنکھ سے فرشتے کو دیکھتا، دل کے کانوں سے وحی سنتا، اور پھر وحی کے دوران پیغمبر جو تھے وہ بشریت سے کٹ کر ملکیت کی طرف جیسے ہوتے، کہ وحی کی یہ شکل جسمانی لحاظ سے آپ کے لیے نہایت تکلیف دہ ہوتی تھی، شدید قسم کا بوجھ آپ پر پڑ جاتا تھا. بوجھ کسی کو نظر نہیں آتا تھا، لیکن آپ پر شدید قسم کا بوجھ جو ہے وہ پڑا ہوا ہوتا تھا، کہ اس کی وجہ سے آپ کی حالت غیر ہو جاتی تھی، اور اس بوجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود محسوس کرتے تھے، اور جس کا جسم رسول اللہ کے جسم سے لگ جاتا تھا وہ بھی محسوس کرتے تھے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ظاہری طور پر تو نہیں کوئی بوجھ نظر آ رہا، لیکن جو ہے چونکہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ دل پر قرآن کو نازل کر رہے ہیں، تو یہ چیز آپ کے لیے بڑی گراں ہوتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا، کبھی تو ایسے آتی ہے جیسے گھنٹے کی جھنکار، اور یہ وحی کی جو قسم ہے مجھ پر سخت گزرتی ہے. پھر جب فرشتے کا کہا مجھ کو یاد آج ہو جاتا ہے تو یہ گھنٹی کی آواز بند ہو جاتی ہے, سلسلہ الجرس جس کو کہتے ہیں. اور کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں میرے پاس آتا ہے, مجھ سے بات کرتا ہے, میں اس کا کہا یاد کر لیتا ہوں انسان کی شکل میں. دہیا قلبی ایک صحابی تھے, بڑے خوبصورت اس کی شکل میں آتے تھے جبرائیل علیہ السلام. تو اس وقت بڑا آسان ہوتا تھا کیونکہ یعنی بشری طور پر وہ بشر بن کر انسان بن کر جب سامنے آتے تھے تو آپ کو مشکل نہیں ہوتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ سخت سردی کے دن میں آپ پر وہی اترتی پھر ختم ہو جاتی اور آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپکتا. یہ بخاری کی روایت ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ نے مجھے جب یہ آیت لکھنے کو کہا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ, تو اس وقت عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے اس وقت انہوں نے آپ کے پاس آ کر کہا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے جہاد کی طاقت ہوتی مجھ میں تو میں ضرور جہاد پر جاتا. تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی. اس وقت آپ کی ران میری ران پر تھی, آپ کی ران اتنی بوجھل ہو گئی کہ مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ نیچے سے میری ران ٹوٹ جائے گی. پھر جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو اللہ نے کیا نازل کیا تھا, غیر اولی الضرر. یہ بخاری کی روایت ہے, آپ یہ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جو ہے وہ سلسلہ الجرس یعنی گھنٹی کی آواز میں آپ پر نازل ہوتا تو آپ کے لیے یہ عمل بڑا ہی تکلیف دہ ہوتا, بڑا ہی مشقت والا ہوتا. تو یہ ہے اصل میں بات جس کے بارے میں اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ قلبی کا تیرے دل پر, تیرے قلب پر. اور قلب کہہ کر جو بات یہاں پہ کہی گئی کہ یعنی ایک ڈائریکٹ کنیکشن تھا اللہ سے جبرائیل علیہ السلام کے پاس, جبرائیل علیہ السلام سے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر. اور اس میں کسی شبہ کا کوئی جو ہے وہ ادنا سا شائبہ بھی نہیں ہے, کوئی شیطانی جو ہے وہ وسوسہ نہیں ہے, کوئی نفسانی اس میں وسوسہ داخل نہیں ہوا, کیونکہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ نازل ہوا. اور گویا کہ پاک قرآن ہے اور پاک منبع سے نکلا ہے اور پاک ترین جو ہے وہ دل قلب اس میں جو ہے وہ اس کو نازل کر دیا گیا, ڈال دیا گیا. تو یہ ہے اصل میں بات کہ یہ تھے جبرائیل امین جن کا لقب ہی الامین ہے, ایماندار, اور وہ قرآن کو لے کر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کو نازل کر دیا. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگوں کو متنبع کرنے والے بن جائیں. اور یہ دایانہ کردار جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے نمایاں جو ہے وہ کردار ہے, سب سے بڑا جو اسوہ ہے اور جس میں آپ کی زندگی کا زیادہ تر وقت گزرا, اور وہ کیا تھا, انسان ہدایت پا جائے نذیر اور بشیر بن کر. پھر قرآن مجید جو ہے اس کی حقانیت اور برتری ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلسان عربی مبین, قرآن مجید زبان میں ہے بلسان. اور آپ دیکھ لیجئے کہ لسان جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, لغت, بولی, زبان, یہ اسم مجرور ہے. کہ بلسان ایسی زبان میں ہے جو زبان عربی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ عربی جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, کہ وہ چیز جو کہ واضح ہے, وہ چیز جو کہ بالکل نمایاں ہے. ویسے تو جو ہے وہ بولنے کے لیے بہت سے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں نا, لیکن یہاں پر جو ہے خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اور عین را با کے معنی کیا ہوتے ہیں, کسی بات کو واضح کرنا, کسی بات کی وضاحت کرنا, جو چیز واضح اور فصیح ہو. اور آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ ہم نے قرآن کو جو ہے وہ عربی میں نازل کیا ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے وہ عربی میں نازل کیا ہے واضح میں، اور وہ عربی جو تھی کیسی تھی؟ مبین. مبین کا لفظ پھر آ گیا، اور مبین کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ لازم اور متعدی دو معنی اس میں پائے جاتے ہیں، کہ خود واضح ہے قرآن مجید اور دوسروں کو واضح کر دیتا ہے چیز، دلائل، حقائق، واقعات. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عربوں میں نذیر بھیجنے کے لیے بہترین زبان کا انتخاب کیا جو ان کی زبان تھی، اور وہ تھی عربی زبان. تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں جس نبی کو بھیجا اس کے لیے وہی زبان جو تھی اس کا استعمال کیا گیا، تاکہ ہر شخص جو ہے وہ قرآن کے معنی یا مدعا، یا جو کتاب جس قوم پر نازل کی گئی وہ اس کے معنی اور مدعا کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. اب لوگ جو تھے وہ قرآن کا انکار کر رہے تھے، قرآن سے منہ موڑ رہے تھے، ہے نا، اور مذاق کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آیا، یہ عربی ہیں اور قرآن مجید کو بے لسان عربی مبین، کہ اللہ نے بڑا فضل کیا کہ قرآن کو واضح عربی زبان میں اتارا، تو یہ چیز تمہارے لیے شرف کی ہے، عزت کی ہے، تمہاری زبان میں قرآن نازل کیا گیا. اور اگر اب تم یہ عذر کرتے ہو کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، اور اللہ نے اس کو تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، اہتمام کے ساتھ، درجہ بدرجہ، ترتیب کے ساتھ، اور اگر اب تم قدر نہیں کرتے، اگر تم اس قرآن کو نہیں سمجھتے، تو پھر کیا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ تمہارے حق میں جو ہے وہ حجت بنے گا، یعنی تمہارے خلاف حجت بنے گا. قرآن یا تو حق میں حجت بنے گا یا پھر خلاف حجت بنے گا. تو یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ جو بھی وحی نازل ہوئی یہ ساری وحی اللہ کی طرف سے تھی، اور یہ وحی جو تھی جبرائیل امین لے کر آئے، اور بڑی فصیح واضح اور شگفتہ زبان میں نازل ہوئی. اور عرب قوم میں عربی زبان میں جب قرآن اترا تو عربی قوم جو تھی وہ اس قرآن کو خوب اچھی طرح سمجھتی تھی، ان کو پتا تھا کہ وہ جو زبان بولتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں بڑا واضح فرق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو کہا کہ ایک سورت یا دس سورتیں کچھ تم اس طرح کا جو ہے وہ بنا کر لاؤ، دکھاؤ. اور وہ چاہنے کے باوجود بھی قرآن جیسی جو ہے کوئی لفظ بھی بنا کر جو ہے وہ لا کر دکھا نہ سکے. پھر کیا کہا؟ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے دلائل دیے ہیں، اور دلائل کیا دیے ہیں؟ کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلَ، اس کے حق میں کہ اللہ نے اس کو اہتمام سے ترتیب سے نازل کیا ہے، اس کے حق میں دو نقلی دلیلیں دی ہیں. کچھ ہوتی ہیں نا عقلی دلیلیں جو کائنات سے ارگی سے دی جاتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں نقلی دلیلیں. اور نقلی دلیلیں کیا ہوتی ہیں؟ پہلی کتابوں میں جن کا ذکر ہو، پچھلے انبیاء کی کتابوں میں سے کوئی چیز جیسے نقل کر دی جائے. تو پہلی دلیل کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اس کے معنی یہ ہیں کہ پہلی کتابوں میں بھی اس کا جو ہے وہ ذکر ہے، ہے نا، کہ پہلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے. زبور جو ہے زبور کی جمع ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں صحیفوں کے، کتابوں کے، جیسے اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے ٹکڑے ٹکڑے ملا کر جیسے کوئی چیز بنائی جائے، اسی سے جو ہے وہ جیسے زیر زبر ملا کر کتاب کو بنا دیا گیا، واضح کر دیا گیا. تو بے شک لفی زبوری یہ صحیفوں میں ہے، یہ کتابوں میں ہے. الاولین، اول کی جمع ہے اولین. یہ ذکر، یہ تنزیل جو ہے اس کی تعلیم پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے. کیا ابھی آپ نے یہ جتنے سات انبیاء کے جو واقعات پڑھے جو گزر چکے، تو اس میں کیا پڑھا؟ ہر نبی نے عقیدہ توحید کی دعوت دی، یہی قرآن نے دی. ہر نبی نے رسالت کی بات کی، یہی رسول اللہ نے کی. ہر نبی نے آخرت کی بات کی کہ آخرت کی زندگی کا عقیدہ سامنے رکھا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. یعنی کہ جوابدہی کا احساس، لوگوں خود مختاری چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی اختیار کرو. تو اصل بات کیا پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ کوئی نئی بات تھوڑی تھی، بلکہ قرآن کے حق میں پچھلے جو صحیفے ہیں، پچھلی جو کتابیں ہیں، اس سے بھی دلائل جو ہے وہ ملتے ہیں، اس سے بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت اس بات کو واضح کرتے ہیں، ہے نا. مثلا آپ دیکھ لیں کہ سورت آلہ میں اللہ تعالیٰ کیا دلیل دیتے ہیں. سورت آلہ آپ لوگوں نے حفظ کر لی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو سورت آلہ سنائی اور جو پیغام دیا، تو اس کے بعد کیا بات کہی؟ کہا آخر میں سورت کے دیکھیں کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے. اور کیا بات بتائی گئی ہے؟ کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کی ہر چیز فانی ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اور یہی بات کہ اپنا تزکیہ کر لو اور اپنے رب کے نام کو یاد رکھو اور نماز پڑھو، یہ سارے جو تعلیمات ہیں یہ آج صرف رسول اللہ تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہی باتیں تو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی تھی، ہے نا. تو یہ ہے پہلی دلیل. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اگلے لوگوں کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. قرآن مجید کی تعلیمات جو ہیں دوسری کتابوں سے بھی اس کی جو ہے وہ دلیل ملتی ہے. اچھا، ایک تو یہ دلیل ہے کہ یہ کتاب کی جو تعلیمات ہیں یہ پچھلی کتابوں میں بھی، پہلی کتابوں میں اس کا ذکر ہے. دوسرا مفسرین یہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ، ہو کی ضمیر قرآن کے لیے نہیں ہے، یہ رسول کے لیے ہے، نقلی دلیل رسول کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جو صحیفے تھے ان میں یہ بات تھی کہ ایسا رسول آئے گا، جیسے بنی اسرائیل کو بھی پتا تھا کہ رسول آنے والا ہے. تو یہ ہے دلیل کہ اب اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ ایمان نہیں لائے تو انہوں نے یہودیوں سے بھی پوچھا، بنی اسرائیل سے پوچھا، وہ تو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ کوئی اپنے بچے کو پہچانتا ہے، ہے نا، پیچھے آپ پڑھ چکی. لیکن اس کے باوجود اہل کتاب نے مشرکین کی پیٹ ٹھونکی، جب انہوں نے مشرکین نے اہل کتاب سے پوچھا تو یہودیوں نے جو ہے وہ رسول اللہ کے رسول ہونے کا انکار کر دیا کہ یہ ہم میں کیوں نہیں آئے، ہے نا. تو یہاں پہ یہی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کو بھیجا، جو رسول کو بھیجا، تو پچھلی قومیں بھی جانتی ہیں، اور کتاب کی تعلیمات کو بھی اور رسول کے آنے کو بھی. اولم یکن لہم آیتن، پھر اللہ تعالیٰ ایک سوال رکھتے ہیں، ایک بات رکھتے ہیں، اور وہ بات کیا ہے؟ اولم یکن لہم آیتن، کہ کیا پھر ان کے لیے نہیں ہے نشانی؟ کن کے لیے؟ لہم کی ضمیر اہل مکہ کے لیے ہے. اولم یکن، کیا نہیں ہے لہم ان کے لیے آیتن کوئی نشانی؟ این یعلمہو، کہ اسے جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء. تو این یعلمہو، پھر ہو کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ بنی اسرائیل کے علماء کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو تعلیم ہے یہ وہی تعلیم ہے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی آئی تھی، ہے نا. اور ان کو یہ بات کا پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتاب میں بھی آیا تھا. تو اہل مکہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ ان کو نشانی نظر نہیں آ رہی. یہ پھر کہتے ہیں کہ آسمان سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کرتے، کوئی فرشتہ، کوئی باغات، کوئی کنوز خزانے، ہے نا، تو وہ منہ مانگے مطالبات کرتے تھے، نشانیاں مانگتے تھے، معجزات مانگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کیا کم نشانی ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں، مانتے ہیں اس بات کو، واقف ہیں اس بات سے کہ قرآن مجید کی تعلیمات وہی ہیں جو پہلی کتب آسمانی کی ہیں. دوسری بات کہ ان کی کتاب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر تھا وہ آیا ہے کہ یہ قرآن مجید تنزیل ہے رب العالمین کی، اور اللہ کے رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں بھیجے ہوئے اللہ رب العالمین کے. سیرت ابن ہشام سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ حبشہ سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی دعوت سن کر 20 آدمیوں کا ایک وفد مکہ میں آیا، اور اس نے مسجد حرام میں کفار قریش کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر پوچھا کہ آپ کیا تعلیم لائے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ان کو قرآن کی کچھ آیتیں سنائی، اس پر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہ اسی وقت آپ کے رسول برحق ہونے کی تصدیق کر کے آپ پر ایمان لے آئے. پھر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھے تو ابو جہل قریش کے چند لوگوں کے ساتھ ان سے ملا اور انہیں سخت ملامت کی. اس نے کہا، تم سے زیادہ احمق قافلہ یہاں کبھی نہیں آیا، نہ مرادو تمہارے ہاں کے لوگوں نے تو تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ اس شخص کے حالات کی تحقیق کر کے آؤ، مگر تم ابھی سے ملے ہی تھے کہ اپنا دین چھوڑ بیٹھے. وہ شریف لوگ ابو جہل کی اس ڈان ڈپٹ پر الجھنے کے بجائے سلام کر کے ہٹ گئے اور کہنے لگے، ہم آپ سے بحث کرنا نہیں چاہتے، آپ اپنے دین کے مختار ہیں اور ہم اپنے دین کے مختار، ہمیں جس چیز میں اپنی خیر نظر آئی اسے ہم نے اختیار کر لیا. سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 32. اب آپ دیکھیے اسی واقعے کا ذکر سورت قصص میں بھی آیا ہے، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. سورۃ قصص آیت 52 سے لے کر 55 تک آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا. یہ ہے اصل بات کہ بنی اسرائیل کے علماء جو تھے وہ بھی اس بات کو مانتے تھے اور اس کو جو تھے وہ جانتے تھے. اور آپ کو یہ بات پتا نا کہ عبداللہ بن سلام یہ کون تھے؟ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن انہوں نے بھی جب قرآن کو سنا تو انہوں نے وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بات جو ہے یہ سچ ہے، ہے نا. تو یہاں پر بھی یہی بات ہے جس کو کہا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالی جو ہے ایک تو یہ دلیل دیتے ہیں کہ پچھلے صحیفوں میں یہ بات موجود ہے، قرآن مجید کی حقانیت کے قرآن کی تعلیمات اور اس کی ملتی جلتی ہیں، اور دوسرا رسول آنے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہوں گے. اب دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں، فَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْعَاجِمِينَ، اگر ہم اس کو نازل کر دیتے. کس کو نازل کرتے؟ قرآن مجید کو. عَلَىٰ بَعْضِ الْعَاجِمِينَ، عاجمین میں سے کسی پر، کسی عجمی پر اس کو نازل کر دیتے، فقرأه، پھر وہ اس کو پڑھتا، علیہم ان پر، ما کانوا به مؤمنین، تو وہ مان کر نہ دیتا، وہ اس پہ ایمان ہی نہ لاتا. اب اللہ تعالیٰ ایک اور دلیل دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کسی عجمی پر عجمی زبان میں نازل ہوتا اور وہ ان کو سناتا تب وہ یہ عذر کرتے کہ عربی کے لیے عجمی قرآن کے کیا معنی ہے نا، تو یہ تو عجمی میں ہے، ہم کیسے مانیں اس قرآن کو. وہ ایسے کہہ کے پھر کیا کر دیتے، انکار کر دیتے. تو عین جی مین جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے کسی چیز کا جو ہے وہ اخفا ہونا، جس میں ابہام ہو. عاجم اس شخص کو کہتے ہیں جس کی زبان فصیح نہ ہو، خواہ وہ عربی ہو یا غیر عربی ہو. تو عرب لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو فصیح زبان کا مالک کہتے تھے اور دوسروں کو غیر فصیح سمجھتے تھے، اور تمام غیر عرب کو تو عجم کہتے تھے. ویسے عجم جو ہے وہ گنگے کو بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ عجما چوپایوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا معافی ضمیر جو ہے اس کو ٹھیک طور پر ادا نہیں کر سکتے. تو معنی یہاں پہ کیا ہے کہ غیر فصیح اور مبہم بات کرنے والوں پر اگر قرآن نازل کر دیا جاتا. آجم کی جمع ہے آجمین، یعنی اوپری زبان والے، غیر عربی والے یا غیر فصیح عرب جو ہیں، یہ معنی دے رہا ہے نا. تو یہاں پہ کیا ہے کہ غیر عربی پر، جو عربی جانتا ہی نہیں، اس پر قرآن نازل کر دیا جاتا. پھر تو تم کہتے کہ ہم ہیں عربی اور قرآن ہے غیر عربی زبان میں، تو ہم جو ہیں اس کو کیسے سمجھیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین زبان میں بہترین شخص پر اس کلام کو نازل کیا. اور اللہ تعالیٰ سورۃ حامیم سجدہ آیت 44 میں کہتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا آجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ وَآجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ. اور اگر ہم اس قرآن کو اجمی قرآن بناتے تو یہ کہتے، یعنی کسی اور زبان میں نازل کرتے، تو یہ کہتے کہ اس کی آیات کھولی کیوں نہیں گئیں، کلام اجمی اور مخاطب عربی. تو یہ ہے بات کہ اگر ہم اس کو کسی اجمی پر، غیر عربی پر نازل کرتے تو یہ فصیح عربی جاننے والے تھے، یہ بہانہ کر سکتے تھے. جب فقرہ غیر عربی جو تھا، وہ اجمی جو تھا، فقرہ علیہم، وہ اس کتاب کو اس پر پڑھتا، قرآن کو اس پہ پڑھتا، ما کانوا بہ مومنین، تو یہ اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے، تب تو مان کر ہی نہ دیتے. اب عربی شخص پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا گیا اور یہ جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم نے اس کو داخل کر دیا ہے، سین لام کا گھسا دیا ہے، چلایا ہے، پرو دیا ہے، ہوں کی ضمیر قرآن کے لیے ہے، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں. قلوب قلب کی جمع ہے اور مجرمین مجرم کی جمع ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں اس کے ایک معنی کیا ہیں، اللہ رب العزت جو ہیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ قرآن کو ان کے مجرموں کے دلوں میں اللہ نے اس طرح گھسا دیا ہے کہ وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، پھر بھی اس کو مانتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ قرآن کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کے دلوں میں گھسا دیا، یعنی ان کے دلوں میں داخل کر دیا، پھر بھی یہ لوگ جو ہیں وہ ماننے والے نہیں ہیں. ایک تو اس کے یہ معنی ہیں. دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے کہ مجرموں کے دلوں میں قرآن کو گھسا دیا ہے، ڈال دیا ہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں؟ بس بیہودہ اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں. پتا ہے ان کو کہ یہ کلام جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، یہ سچی کتاب ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ پھر بھی اعتراض کرتے ہیں، یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اصل میں مفسرین جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ سلکناہو، ہو کی ضمیر جو ہے اگر قرآن کے لیے لی جائے تو معنی یہ ہیں کہ پتا ہے کہ ان کو کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں میں سے گزارا ہے. لا یؤمنون بھی، یہ پھر بھی اس پہ ایمان نہیں لاتے، ہے نا، کبھی مان لائیں گے، حتی یرب العذاب العلیم، جب تک عذاب علیم جو ہے اس کو دیکھ نہ لیں. اور دوسرے اس کے معنی اور بھی بیان کیے جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ہو کی ضمیر جو ہے اس کا جو مرجع ہے وہ ہے کافروں کا کفر اور اناد، کافروں کا جو ہے وہ جھٹلانا. کہ اسی طرح ہم نے قرآن کے ذریعے ان کے دلوں میں کفر ڈال دیا ہے، سمجھ آئی؟ کیونکہ قرآن سنتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں اور اس کی تکذیب کرتے ہیں، ہے نا، جو بھی میں نے کہا کہ بہودہ اعتراض کرتے ہیں. تو ہو کی ضمیر قرآن کے لیے بھی ہے کہ مانتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے ایمان نہیں لاتا. جیسے ایک دفعہ میں نے آپ کو یہ واقعہ بھی سنایا تھا کہ خانہ کعبہ کے غلاف میں چھپ کر قرآن سنتے تھے حضرت عمر فاروق، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے رضی اللہ عنہ، اور بھی دو تین مکہ کے سردار، اور پھر آپس میں جا کر اچانک جب ملے تو کہنے لگے کہ خبردار کل نہ کوئی سننے جائے، اگر عوام کو پتا چل گیا تو پھر بات ہی ختم ہو جائے گی. پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، پھر آپس میں کہنے لگے کہ کلام تو سچا ہے، لیکن کہنے لگے کہ نہیں ہم اس کی مخالفت کریں گے نا, ہم مانیں گے نہیں اس کو. تو یہاں دراصل یہی بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ جو ہے قرآن کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, لیکن اصل میں ان کے دلوں میں خرابی ہے, اس لیے دل قرآن کی قرآن کو قبول نہیں کرتے. کیونکہ جب دل ہی خراب ہو گیا, جب دل کو زنگ لگ گیا, دل کے اندر کفر اور اناد ہے, تو پھر قرآن کی حقانیت جو ہے نا اس کو قبول نہیں کرتے. مثلاً آپ دیکھیں قرآن کی باتیں سیدھی چیرتی ہوئی ان کے دلوں تک پہنچتی تھی, دل ان کے اس کو قبول کرتے تھے, مانتے تھے, لیکن طبیعتیں ان کی قبول نہیں کرتی تھی, زبانیں اور دماغ قبول نہیں کرتے تھے, انکار کر دیتے تھے. مثلاً آپ دیکھیں کہ خوراک ہے, کھانا ہے, منہ کو بڑا اچھا لگتا ہے وہ خوراک, وہ کھانا, دل منہ کو بڑا اچھا لگتا ہے. آپ منہ کے راستے نالی سے گزرتا ہو میدے تک پہنچا, میدا فاسد ہے, میدا قبول نہیں کرتا, انسان کہہ کر دیتا ہے, میدے نے اس کو قبول ہی نہیں کیا. اچھی سے اچھی خوراک آپ دیں, صالح سے صالح غذا دیں, جب طبیعت قبول نہیں کرتی, دل نہیں چاہتا, پھر کیا ہوتا ہے, انسان قہ کر دیتا ہے. تو یہی حال ان لوگوں کا تھا, فطرت ان کی مسخ, دل ان کے زنگ آلود, دل ان کے کفر اور جو ہے وہ اناج سے بھرے ہوئے, اور اب کیا تھا, قضا علی کا سلکناہ فی قلوب المجرمین, ان کے مجرم, جرم کرنے والے, گناہ کرنے والے, انکار کرنے والے, اور یہ کیا کرتے تھے کہ پھر انکار کرتے تھے, لا یؤمنون بہ, یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے, قرآن کی تعلیمات, حقائق, ایمان نہیں لاتے, قرآن پر ایمان نہیں لاتے, رسول پر ایمان نہیں لاتے, حتی یرب العذاب العلیم, جب تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں. اب دیکھ لیجئے اس سے کیا بات پتا چلتی ہے, ویسا عذاب جو پچھلی قوموں نے دیکھا, جو قوم نوح, قوم شعیب علیہ السلام, قوم ہود علیہ السلام, اور اس کے بعد قوم لوط علیہ السلام, اور قوم صالح علیہ السلام, تو مختلف جو قوموں کے واقعات آپ نے پڑھے, انہوں نے عذاب دیکھا لیکن وہ انہوں نے مان کا نہ دیا, اور عذاب دیکھ کر اگر فرعون ایمان لایا بھی تو اس کا ایمان نے اس کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا. اللہ تعالی کہتے ہیں, وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. سورۃ ہجر آیت 14 اور 15 میں, اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے اور یہ اس میں چڑھنے لگتے, کتنا بڑا معجزہ ہے کہ آسمان میں دروازہ بن جائے اور اوپر چڑھنے لگے, تو یہ کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے, یہاں پر جادو کر دیا گیا ہے. سورۃ الانعام آیت 7 میں آپ پڑھ چکے, وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ, اگر ہم تیرے اوپر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی کتاب نازل کر دیتے, فَلَمَسُوهُ, اور یہ لوگ اس کو چھوتے, بِأَيْدِيهِمْ, اپنے ہاتھوں سے, لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا, اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, کہ یہ تو کھلا جادو ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ عذاب العلیم سے مراد یا تو دنیا میں عذاب ہے, جیسے جنگوں کی شکل میں مختلف قحط عذاب کی شکل میں ان پر آیا, یا پھر آخرت کا عذاب مراد ہے. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً, پھر ان پر آئے گا وہ اچانک. ہم کی ضمیر جو ہے انکار کرنے والے کافروں کے لیے ہے, وہ اس دور میں بھی ہو سکتے تھے اور آج کے دور میں بھی, کہ وہ عذاب جو ہے پھر آئے گا ان پر اچانک, بختاتن اچانک, وہم لا یشعرون, اور جب اچانک وہ ان پر آئے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ خبر بھی نہ ہوگی, انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, ایسے عذاب ان پر آئے گا کہ پتہ ہی نہیں چلا عذاب آیا اور وہ ختم ہو کر رہ گئے. اور آپ ایک بات یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ مہلت دیتا ہے, اور مہلت دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے, تاکہ وہ سنبھل جائیں, تاکہ وہ بدل جائیں, تاکہ وہ جو اپنے رویے ہیں ان پر نظر ثانی کر لیں, اور اگر پھر بھی وہ اپنے رویوں پر نظر ثانی نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, یا تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے, اور یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اگر دنیا میں انہیں کچھ نہیں کہتا تو آخرت میں ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں, اور یہ واقعہ جو ہے وہ کیا ہے کہ عمر غے مورنا ہے نا، جیسے ایک نام تھا عمر غے مور، اور یہ جو تھا یہ اسٹیٹ کانگو کے گاؤں کا رہنے والا تھا نائجیریا میں، اور یہ عیسائی تھا اور پادری تھا بہت بڑا. اکثر قرآن کریم اور دین اسلام کا یہ مذاق اڑاتا تھا. ایک مرتبہ وہ چند عیسائیوں کی ایک جماعت کے سامنے واعظ کر رہا تھا. اس نے اپنی تقریر کے دوران کہا، اگر قرآن اور دین اسلام برحق ہیں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے زندہ میرے گھر واپس نہ لائے. یہ بات کہہ کے کہتے ہیں کہ یہ بات اس نے گرجے میں کہی، باپتیس گرجا تھا نائجیریا میں، اس نے یہ بات کہی. اب چلا گھر، وہاں سے چل پڑا. راستے میں اس کے گھر سے پہلے ایک چھوٹا سا پانی کا نالا تھا، جو ہی اس نے نالا پار کرنا چاہا اس کا پاؤں پھسل گیا اور گر کر اسی کے اندر مر گیا. اگلے دن ایک اور آدمی کی موت ہو گئی جو نالے سے اس پادری کی لاش کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بھی مر گیا. لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی پادری مر گیا، ان کا خیال تھا کہ نہیں اس پہ نا سکتہ طاری ہوا ہے. ایک ہسپتال میں لاش کو لے کر گئے، ڈاکٹر نے بتایا مر چکا ہے. پھر دوسرے ہسپتال میں لے کے گئے، وہاں بھی پہلے ہسپتال کی رپورٹ کی تصدیق ہوئی مگر عیسائیوں کو یقین نہیں آیا. اب انہوں نے جو ہے عیسائی مشنری سے منسلک جو ہسپتال تھا نا اس سے رجوع کیا اور وہاں بھی پادری کی موت کی تصدیق ہوئی. تب جا کر لوگوں نے اس کی موت کو تسلیم کیا اور اسے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ پہلے جو ہے کہتے ہیں کہ یہ عمر غیمور جو تھا اصل میں پہلے پادری عیسائی، پھر اسلام میں داخل ہوا، مسلمانوں کے درمیان پھر یہ زندگی گزارنے لگا، مسلمانوں سے ملتا جلتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، لیکن شیطان نے اس کو جب بہکایا یہ مرتد ہو گیا، پھر گرجوں میں جا کر مسلمانوں کے قرآن کے اسلام کے خلاف تقریریں کرنے لگا، ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جب یہ اس طرح اس کی ڈیتھ ہو گئی کہ چیلنج جو اس نے کیا تھا، تو چار بستیوں کے جو لوگ تھے انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور وہ چار بستیاں فال، ویلوا، غواتی اور موب، یہ ایک ہی صوبے کانگو میں واقع تھی. وللہ الحمد والمنا. تو اصل بات کیا ہے کہ فیاتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون فیقولوا، اس وقت وہ کہتے ہیں ہل نحن منذرون، کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے، تھوڑا سا وقت کہ ہم پھر عمل کر لیں. افبعذابنا یستعجلون، تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اہل مکہ ایمان کیوں نہیں لاتے، عذاب مانگتے ہیں، نشانی مانگتے ہیں تو عذاب مانگتے ہیں نا، کیونکہ نشانی دیکھنے کے بعد اگر کوئی قوم انکار کرتی ہے تو صفائی ہستی سے مٹا دی جاتی ہے. قرآن نشانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نشانی ہے. افارئیتا، کیا تم نے کچھ غور کیا، کیا تم نے دیکھا. اب پھر سوالیہ انداز ہے، سوچنے سمجھنے پر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ عذاب کے لیے جلدی مچانے والوں، کیا تم نے دیکھا. امتعناہم سنین، اگر ہم انہیں برسوں تک، سالوں تک مہلت دے دیں، کیا کرنے کی، متعناہم عیش کرنے کی، مال و متاع دے دیں ان کو سالہا سال تک، کہ کئی سال جو ہیں یہ دنیا میں مزے لوٹیں، مزے کریں، اتنی ان کو مہلت مل جائے، پھر کیا ہو، ثم جاءہم، پھر آ جائے ان کے پاس، ما کانوا یوعدون، جسے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، سالوں تک عیش کرنے کی مہلت دینے کے بعد وہی چیز ان پر آ جائے جسے انہیں ڈرایا جا رہا ہے. ما کانوا یوعدون، جسے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، اور ڈرایا کس چیز سے جا رہا تھا ان کو، عذاب سے، قیامت سے، موت سے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہوگا کیا، پھر ہوگا کیا، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، ما اغنا عنہم، تو ان کو غنی نہیں کرے گا، ان کے کام نہیں آئے گا، ان کو فائدہ نہیں دے گا. ما کانوا یمتعون، وہ سامان، وہ عیش و عشرت کی چیزیں، وہ مال و دولت، وہ دنیا جس سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے، وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. یہاں پہ ماں جو ہے اس کے ایک معنی تو نہیں کہیں، نافیہ ہے، تو یہ مال و متاع، یہ کھیتیاں، یہ باغات، یہ چشمے، زروعیوں و نخلیوں، وطلعیوں، یہ ساری چیزیں اور حدیم جو ہیں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. دوسرا ماں کے معنی جو ہیں وہ استفہامیہ ہے. استفہامیہ کا مطلب ہے سوالیہ. تو سوال کیسے کریں گے؟ تو کیا کام آئے گا؟ ما اغنا، کیا کام آئے گا؟ ان کے ماں کانو ہی امت کا ہوں جس سے یہ فائدہ اٹھاتے رہے. تو یہ سارا مال اسباب جو ہے یہ عذاب الہی کو روک سکے گا، ان کو کچھ مہلت دے سکے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سالہ سال کی مہلت ہے، اس سے جو فائدہ نہیں اٹھا رہے، اور یہ جو عیش و عشرت کا سامان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ تو جو ہے آخرت کی تیاری کے لیے ہے. تو یہ سامان بھی ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور وہ سالہ سال کی دیوی مہلت بھی ان کو کچھ نہیں لگے گی. مہلت کیسے لگے گی؟ لم يلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا کہ وہ دنیا میں ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب موت آئے گی، جب قیامت آئے گی، جب عذاب آئے گا، تو سالہ سال بھی ان کو بس بہت تھوڑے سے لگیں گے. اور دوسری بات یہ کہ مال و متاع ان کے کام نہیں آئے گا. وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی بستی کو. قریہ کسے کہتے ہیں؟ بستی کو. الا لہا منذرون، مگر یہ کہ اس میں خبردار کرنے والے تھے. الا لہا کی ضمیر بستی کے لیے آئی ہے، مگر یہ کہ اس کے لیے تھے منذرون. منذر کی جمع ہے، حق نصیحت ادا کرنے والے، ان کو خبردار کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈر سنا دینے والے ان کے لیے بھیجے تھے. تو پیغمبر کرتے کیا تھے؟ ذکرہ. پیغمبر جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ان کو نصیحت کرتے تھے. ذکرہ جو ہے یاد دہانی کرتے تھے. وما کنا ظالمین، اور ہم ظالم نہ تھے. ایسا نہیں کہ بغیر پیغمبر بھیجے ہم نے ان پر عذاب جو ہے وہ نازل کر دیا ہے نا. تو ذکرہ کے ایک معنی تو کہتے ہیں کہ پیغمبر جو ہے وہ ان کے درمیان ذکرہ تھا، نصیحت تھا، یاد دہانی تھا. پیغمبر نے جو ہے وہ ان کو بتایا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم اپنے رویوں کو بدل لو. ان کے درمیان نصیحت کرتے رہے. اور دوسرے معنی کیا ہے کہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں دی وہ ان کے لیے ذکرہ تھا، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر جو کتابیں نازل کی وہ ساری کی ساری کتابیں جو تھی وہ کیا تھی؟ ذکرہ تھی. وما کنا ظالمین، اور ہم ظالم تھوڑی تھے کہ پیغمبر اور کتابیں بھیجے بغیر ان کو جو تھے وہ ہلاک کر دیتے.